الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين سورة بني اسرائيل کی 36ویں آیت پر ہم اپنی گفتگو تقریبا مکمل کر چکے تھے صرف ایک لفظ کے بارے میں کچھ گفتگو باقی ہے لفظ فؤاد عام طور پر اس کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے لیکن قرآن مجید میں دل کے لیے جو دوسرا کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ قلب ہے اب ایک تو بحث یہ ہے اہل لغت کے مابین کے پھر اس میں فرق کیا ہے قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے مختلف آراء ہیں لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق باتیں کہی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ لغت سے اور استعمالات عربی سے موجود نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ قلب کا اندرونی حصہ جو ہے وہ قلب ہے بیرونی حصہ فؤاد ہے بعض نے برعکس کہا ہے کہ نہیں اندرونی حصہ وہ فؤاد ہے باہر کا حصہ بیرونی حصہ قلب ہے وغیرہ میری اس پورے عرصے کے دوران کیونکہ اس لفظ کے بارے میں کافی ذہن میں تشویش رہی اور اسی نظریہ علم کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے تفصیل پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں مجھے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی اور جستجو کی جو ہے وہ ایک رہی لگن لگی رہی میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت فؤاد سے مراد عقل ہے انسان کے علم کے جو دو حصے ہیں علم حیوانی علم روحانی علم روحانی ریویل نالج وہ قلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی لفظ فؤاد وحی کے ساتھ نہیں آیا قرآن کی تنزیل فإنہ نزلہ علی قلب اے نبی جبرائیل نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے قلب پر جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوتا لفظ قلب کے ساتھ ہوتا فؤاد کے ساتھ نہیں اور اصل میں فؤاد کسے کہتے ہیں اس کو نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے کل 16 مرتبہ آیا ہے اور ایک دوسری بات کہ جو در حقیقت اشکال کی اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے جو مشکل پیش آتی ہے قرآن مجید میں ایک مادے سے اگر کئی الفاظ استعمال ہو رہے ہو تو روشنی پڑ جاتی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا یہ لفظ یہ مادہ وہاں استعمال ہوا ہے اس مفہوم میں ہوا ہے وہاں استعمال ہوا اس مفہوم میں ہوا ہے کمپیئر کیجئے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مادے سے کوئی اور لفظ جو ہے قرآن میں نہیں آیا حالانکہ اتنا کثیر الاستعمال لفظ ہے فائدہ استفادہ افادہ مفید یہ لفظ جو ہے کثیر استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں بھی لفظ نہیں آیا صرف یہ کہ اس فاد کے مادے سے صرف یہ ایک لفظ جو آیا ہے پورے قرآن میں وہ فؤاد ہے یا افادہ اس کی جمع ہے 16 مرتبہ جو یہ آیا ہے تو اس میں سے 7 مرتبہ تو یہ سمع اور بصر کے ساتھ آیا ان سمع والبصر والفؤاد گویا کہ یہ ایک کیٹیگری کی تینوں چیزیں ہیں سننا دیکھنا اور فؤاد سمع اور بصر فؤاد 7 مرتبہ 2 مرتبہ یہ بصر کے ساتھ یا رویت کے ساتھ آیا گویا کہ اس کا اکثر استعمال جو ہوا ہے ان حواس ظاہری کے ساتھ ہوا ہے سماعت اور بصارت ظاہر بات ہے کہ حواس ظاہری ہے یہ ایکسٹرنل سینس آرگنز اس اعتبار سے اور جو اس کا اصل لغوی مفہوم ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجیے. خواب کا مادہ آتا ہے جلن کے لیے, جلنا بھلنا کسی چیز کا, یہ اس مادے کا اصل بنیادی مفہوم. لہذا امام راضی نے بڑی خوبصورت چند لفظ لکھے ہیں, الفواد و کل قلب. فواد کا لفظ بھی قلب ہی کے معنی میں مستعمل ہے. لاکنہ جو قال و فواد اذا مان التفوض اے توقف, لیکن جب اس دل میں جلنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہماری عام جو ادبی زبان ہے یا ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے کو, تو بہت سے ایسے الفاظ استعمال, میرے دل میں بڑی جلن ہے. اب یہ جلن ایک احساس ہے, یہ جلن کہاں ہے اس کا ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہے, ہم اسے دل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کو جب کہیں بے چینی ہے, کہیں بے اطمینانی ہے, اس سب کی نسبت ہم دل کی طرف کرتے ہیں. تو دل میں اگر کوئی جلن ہو, اس لیے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ لحم الفیض کہتے ہیں, لحم المشوی وہ گوشت جسے خوب بھون دیا گیا, بھنا ہوا گوشت, وہ ہے لحم الفیض. فاس کے معنی ہے جل جانا, بھن جانا. اس معاملے سے جب یہ لفظ آتا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے قرآن مجید, عقل کا لفظ اگر اسم کی حیثیت سے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. عقل کو ایک مستقل فیکلٹی گویا کہ اسم کی شکل میں قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا گیا. یاقلون تاقلون ایک پروسیس تو ہے, پروسیس ہے تعقل, عقل سے کام لینا, عقل سے فائدہ اٹھانا, عقل کو بروئے کار لانا. فعل کی شکل میں آیا ہے, کہیں بھی اسم کی شکل میں نہیں آیا. لیکن پھر یہ کہ یہ لفظ جو ہے قلب کی طرف ہی منسوب ہے, لہم قلوب لا یاقلون بها, دل ہے عقل سے خالی ہے. معلوم ہوا کہ ایک تعقل وہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو میرے نزدیک, کیونکہ جو بھی اب تک کی میری سوچ کا غور و فکر کا حاصل ہے وہ یہ ہے, انسان ایک مرکب وجود ہے. آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ, فرشتہ وز حیوان. اس میں فرشتہ بھی ہے, حیوان بھی ہے, دو ہے اس کے وجود جو باہم ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. ایک روحانی وجود ہے, ایک حیوانی وجود. حیوانی وجود کے سینس آرگنز ہے, یہ آنکھ ہے, کان ہے, اور حیوانی عقل ہے جس کا تعلق اس دماغ سے ہے. روحانی وجود کی بھی ایک عقل ہے, وہ قلب ہے, اور روحانی وجود یہ قلب دیکھتا بھی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی, ابو جہل کا دل اندھا تھا. گویا کہ دل دیکھتا بھی ہے, دل سنتا بھی ہے, دل سوچتا بھی ہے. یہ دو علیحدہ عقلیں ہیں انسان کے, عقل حیوانی, عقل روحانی. ایک کا تعلق قلب سے ہے, ایک کا تعلق دماغ سے ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں ان سب اول بطر اول فواد, اس میں در حقیقت علم حیوانی کی تینوں چیزیں جو ہے ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اور فواد کا لفظ اس اعتبار سے بہت مناسب ہے کہ جو سینس ڈیٹا ملتا ہے اسے پروسیس کرتے ہیں, اس کو بھولتے ہیں, اس میں سے لبے لباب نکالتے ہیں, خلاصہ نکالتے ہیں. جب آپ گوشت کو بھولتے ہیں تو بہت سا پانی اس کا خشک ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں جو ہے اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کا اصل جو ہے, اصل جو لباب ہے, لبے لباب وہ رہ جائے گا. اسی اعتبار سے سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا, فاس کا لفظ جو ہے جیسے کہ گوشت کو بھول دیا جاتا ہے, ایسے ہی ان معلومات کو بھول کر اور ان سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں, یہ ہے در حقیقت سے جو نتائج ہے کہ جن سے پھر انسان کا علم بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو انسان کی ساری صلاحیت ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے. میری اس رائے کی دلیل اور بھی ہے. ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا, سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تو یوں سمجھیے کہ پرکار کو کھول دیا گیا. دو علم ہے, کھول دیا گیا. ایک علم کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں, دوسرے کا تذکرہ ہے آخر میں. وعلم آدم الاسماء کلھا اور اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کے آخری حصے میں دونوں کو جمع کر دیا گیا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا. اور آگے چل کر آ رہا ہے 39 آیت میں, ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. وحی کا لفظ آگے, یہ وحی دوسری سورس آف نالج ہے, یہ انسان کے علم کا دوسرا منبع اور سرچشمہ ہے. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان کو بالکل دو انتہاؤں پہ رکھا گیا, ابتدا اور استحکام پر, اور یہاں اس کا بھی چوتھا ہی رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا, یہ بھی اس میں اتفاق کی بات ہے، لیکن یہاں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ ہے جو بھی میری اس وقت تک کے غور و فکر کا جو بھی حاصل ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فؤاد کا مفہوم یہاں میرے نزدیک وہ عقل ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور یہ یہاں پر تینوں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان تینوں سے مراد ہے وہ علم کہ جو انسان کو ایکوائرڈ نالج اپنی کوشش سے دیکھ کر آبزرو کر کے سن کر نتیجے نکال کر پھر اس کے اندر تدریجاً ترقی کرتے ہوئے انسان جو اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے. اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ صلاحیتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں بات پرس ہوگی، اگر تم نے ان صلاحیتوں کو ڈیفنٹ کر کے رکھ دیا، ان کو تو بیکار کر دیا، معطل کر دیا اور توہمات پر چلتے رہے تو گویا کہ تم سے بات پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں عقل بھی دی تھی، ہم نے تمہیں سماج دی تھی، ہم نے تمہیں بصارت دی تھی، یہ ساری فیکلٹیز دے کر بھیجا تھا، اس اعتبار سے تم نے اپنا موقف جو ہے اگر قائم کیا ہے کوئی رائے قائم کی ہے، تب تک کہ تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں تھی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی رائے کے اوپر قائم ہو جاؤ اور جاتی ہو جاؤ. اس اعتبار سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کی مسئولیت ہے، اسی کی جواب دہی ہے. یعنی ان کو معطل کر کے رکھ دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی باز پرس کا مستوجب ہو جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، یہ بات میں پھر پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں، علامہ اقبال کا بھی یہ کہنا ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو یورپ میں سائنٹیفک ترقی کا جو دور آیا ہے رینیسانس کے بعد، در حقیقت قرآن مجید فاتح ہے اس دور کا، اس نے ہی توہمات سے تعلق منقطع کر کے انسانوں کو آمادہ کیا. آنکھ کھولو دیکھو، کھول آنکھ کبھی دیکھ، فلا دیکھ، فلا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت، ان چیزوں کو دیکھو، ہم نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے. سما اور بصر میں ایک اور تعلق بھی قائم کیا گیا ہے. سما گویا کہ انسان کے لیے اپنے سابق نسلوں کا جو ذخیرہ علم ہے اس سے بھی استفادہ کرتا، یہ بھی سماعت ہے. چاہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے لیکن کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کتاب کو، لیکن در حقیقت یہ سماع ہے، اس لیے کہ سابق جو ہماری نسل تھی یا نسلیں تھی انہوں نے جو کچھ آبزرو کیا تھا، انہوں نے جو کچھ ان سے سابق جمع شدہ ذخیرہ تھا معلومات کا ان سے استفادہ کیا تھا، پھر ان کو آگے بڑھایا تھا، وہ ہمارے لیے گویا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. وہ کل کا کل ہمارے لیے سما کے حق میں ہے، ہم نے سنا ہے اور اس کے بعد ہماری اپنی آبزرویشن ہے، اس سے اضافہ ہو رہا ہے اور پھر وہ یہ جو عقل کا جو کمپیوٹر ہے وہ انہیں پروسیس کرتا ہے اور اس سے وہ علم انسانی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج، واللہ عالم. آگے چلیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر. بڑے میں ہی یہی الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، جو ہمارا تیسرا درس تھا بحثیت مجموعی بھی اور حصہ اول کا بھی تیسرا درس تھا. اس میں بھی بہن یہ الفاظ آئے، بلا تم سے فی الارض مرحا، بلا تسعی خدك للناس. حضرت لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی ان میں یہ نصیحت دی تھی کہ دیکھو اپنے گردن کو ٹیڑھا کر کے نہ رکھو، دال پلا کر نہ رکھو، تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، اور ولا تم سے فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو شیخی خورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے پسند نہیں. وہی بات یہاں ہے، بلا تم سے فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یہاں ذرا تعریف کا کچھ طنز کا انداز بھی ہے، تم کتنے ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. آدمی جب اکڑ کر چل رہا ہوتا تو پاؤں جو ہے وہ بھی ذرا زور کے ساتھ زمین پر رکھتا ہے، اور یہ کہ پھر گردن کو اکڑاتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور پنجاب میں تو پھر یہ کہ اس کے اوپر ترا اور چڑھاتا ہے تاکہ اور اونچا ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بلند ہونے کی اور اپنے فخر اور غرور کے اظہار کی. تو فرمایا کتنے ہی اونچے ہو جاؤ، کتنی گردن اکڑا لو، کتنا ہی ترا لگا لو، تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، اور کتنے ہی پاؤں مار مار کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یہ در حقیقت اس اعتبار سے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو، ہماری مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی کتنی عظیم الجثہ تو حیوانات تھے، تم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہاتھی کے سامنے تمہارا کیا وجود، شیر کی قوت کے مقابلے میں تمہاری کیا ہستی، پھر یہ تو بڑے حقیر سے جانور ہیں جن میں کہ یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ کمی ہے. وہ حیوانات بھی ہیں کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں, انہیں روشنی کی ضرورت نہیں. ہماری تو یہ بصارت جو ہے یہ روشنی کی محتاج ہے, روشنی ہو تو ہم دیکھیں والا دیکھ نہیں سکتے. اور حیوانات وہ ان کی کہاں کہاں تک ان کی بینائی جو ہے, یہ جو شکاری پرندے ہیں کہتے ہیں یہ کہ ان کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں. اس طرح جو ہے ان کی بصارت جو ہے وہ تیز ہے. اسی طرح سماعت جو ہے, بہت سے حیوانات کی سماعت جو ہے گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, جبکہ ابھی سوار نے کوئی آواز سنی نہیں ہے, لیکن گھوڑے کو اندازہ ہو گیا کہ کہیں کوئی بات ہے, کوئی حرکت ہے, کوئی خطرے کی چیز ہے. اور کانوں کا کھڑا ہو جانا گھوڑے کا جو ہے وہ سوار کو جو ہے اس کے لیے گویا کہ وہ اینٹینا جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے, اور اس کو پہلے محسوس ہو گیا. اسی طرح سینس آف ٹچ جو ہے بہت سے حیوانات میں, سونگھنے کا سینس جو ہے وہ اس قدر ڈیولپ ہوتا ہے. کتا جو ہے وہ سونگھ سونگھ کر چل رہا ہر شے کو, اور ہر چیز کے بارے میں اس کی مالیت جو ہے وہ مفید ہے میرے لیے یا نہیں ہے, سونگھ کر طے کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تم اپنی اصل حقیقت کو سمجھو. تمہاری عظمت اگر ہے تو تمہارے روحانی وجود کے اعتبار سے ہے, حیوانی وجود کے اعتبار سے تمہاری کیا عظمت ہے؟ یہ سارے سینس آرگنز ہو یا تمہارا جسم ہو یا تمہاری حیثیت ہو, اس کائنات کی وسعتوں کا تصور کرو تو ایک نقطے کے برابر بھی انسان کی حیثیت نہیں. وہ بات ہے ولا تم سے لفظ مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ تمام چیزیں, ان میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ذرا مشکلات میں سے ہے. ذالکہ سے مراد یہ تمام احکام جو آئے ہیں, عوامر اور نواہی. ان میں ظاہر بات ہے کہ جو نواہی ہے جن سے روکا گیا ہے وہ بری چیزیں ہیں, اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مستحسن ہے, وہ اچھی چیزیں ہیں. تو ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں یا احکام عشرہ ہے, تو میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ 10 کمانڈمنٹس تھے تورات کے, یہ ان کا پورانک ورشن ہے. یہ در حقیقت صورت میں سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کے آغاز اور اختتام پر بھی تاریخ بنی اسرائیل کے دو ادوار کا تذکرہ ہے, مختلف ادوار کا. تو یہاں درمیان میں جو ہے وہ گویا کہ اصل تعلیم جو تھی تورات کی, اس کا قرآن مجید نے اپنے الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. اب اس میں جو احکام ہے وہ تو ظاہر بات ہے مطلوب ہے, مستحسن ہے, پسندیدہ ہے. اور جن چیزوں سے روکا گیا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن, اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. فلا تقل لهما افٍ, اپنے والدین کو چاہے وہ تمہارے پاس کتنی ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرهما, اور ان کو جھڑکو مت. یہ نواہی جو ہے ان کے بارے میں گویا کہ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا, اس میں جو بری چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. ایک مفہوم یہ کہ ان تمام احکام کے اندر بھی جو حکم دیا گیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو یہ اس کا سیئہ کا پہلو ہے. گویا کہ کل ذلک میں صرف نواہی مراد نہیں ہے بلکہ عوامر بھی نواہی ہے. نواہی تو گویا کہ ہے ہی وہ چیزیں کہ جو بری ہیں, لیکن عوامر میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ گویا کہ برائی کا پہلو ہو جائے گا. اس پہلو سے ذالک میں مشار الیہ میں یہ تمام احکام آ جائیں گے, خواہ وہ عوامر کے ذہن میں ہے خواہ نواہی کے ذہن میں. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا, اور یہاں لفظ مکروہ کو جو ہے وہ فقہی معنی میں نہ لیجیے. فقہی معنی میں مکروہ کم تر درجے کی شے ہے, حرام ہے اصل شے. حرام اور پھر مکروہ, پھر مکروہ میں درجہ بندی ہے مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. جو بالکل حرام کے قریب پہنچ جائے وہ مکروہ تحریمی ہے, لیکن حرام کے لیے نص چاہیے, یا نص قرآنی ہو کہ جس سے وہ شے روکی گئی ہو منع کی گئی ہو, یا پھر حدیث کی نص ہو, صحیح حدیث ہو, نص صریح موجود ہو, تو پھر تو وہ حرام ہوگی. اگر نہیں ہے بلکہ آپ کو نتیجہ نکال رہے ہیں دوسرے احکام سے استنباط کر رہے ہیں, جو اصل جو رجحان ہے قرآن کا اور سنت کا اس کے پیش نظر کوئی حکم لگا رہے ہیں تو اسے مکروہ کہہ سکیں گے. پھر اس کے دو درجے ہوں گے, مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. پھر یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ بالکل اسی معنی میں جیسے کہ سورہ کہف میں لفظ فسق آیا ہے, تو یہ جو شیطان کے لیے آیا ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربی, تو فسق و فجور عام طور پر ہمارے ہاں وہ کم درجے کی برائی جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن فاسق در حقیقت شیطان کے لیے لفظ آیا ہے. تو اس معنی میں جو اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا حدود سے سرکاری کر گیا, نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. اسی طرح یہاں مکروہ ناپسندیدہ گویا کہ حرام کے درجے میں لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ اصل اپنے لغوی سنس میں استعمال ہو رہا ہے, فطری یا شرعی سنس میں نہیں. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ہے وہ جو وحی کیا ہے تیرے رب نے تیری طرف اس میں حکمت. یہاں کتاب براہ راست واحد کے سیدھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے نبی یہ ہے وہ چیزیں, مما ان چیزوں میں سے جو وحی کی ہے, اوحى الیک آپ کی جانب ربوں کا آپ کے رب نے, من الحکمہ اس میں حکمت. یہ بہت اہم ہے, اس کا جو ہے غور کیجیے حکمت کسے کہتے ہیں. اگر اس وقت میں بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو درس ہے, تیسرا درس ہمارا اس منتخب نصاب کا, اس کے ضمن میں حکمت پختگی, رائے کی پختگی, استحکام کہتے ہیں, مستحکم ہو گیا ملک, مستحکم ہے. پختہ وہ شے ہوتی ہے جو اپنا دفاع کر سکے, اپنا بچاؤ کر سکے, اپنا تحفظ کر سکے, اپنے بقا کی ضمانت دے سکے, وہ پختہ ہے, محکم مستحکم. اسی سے لفظ حکمت, عقل کی پختگی, دانائی کی بات, بڑی ہی پختہ باتیں, بڑی مستحکم باتیں, محکم باتیں. اس میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں حکمت بھی ہے, اگرچہ قرآن مجید کے لیے عام طور پر آیات آتا ہے, یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو قرآن مجید میں چار جگہ الفاظ آئے ہیں ان میں ایک خیال یہ عام ہو گیا ہے, اس لیے کہ یہ رائے ہے اور یہ چونکہ بہت بڑی شخصیت کی رائے ہے, اس اعتبار سے امام شافعی کا مقام چونکہ بلند ہے اور ان کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے, حدیث ہے. قرآن آیات, یتلو علیہم آیاتہی, یہ گویا کہ قرآن ہو گیا, تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات, یہ تو گویا قرآن ہے. پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ, الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے, حکمت پھر کیا ہے؟ تو وہاں گویا کہ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اس سے مراد سنت ہے. وہ بات اپنی جگہ اس اعتبار سے درست ہے کہ سنت رسول در حقیقت قرآن کی شرح ہے, قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی تفسیر ہے, اس اعتبار سے اصولاً بات غلط نہیں ہے. لیکن حکمت کو سنت قرار دینا یہ میرے نزدیک ایک اعتبار سے محل نظر ہے, خاص طور پر اس آیت کے حوالے سے. لیکن وحی کا لفظ آ رہا ہے, ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اور ذالک سے مراد اشارہ ہو رہا ہے ان آیات کی طرف کہ جن کو اس وقت ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ حکمت قرآن میں بھی ہے, حکمت حدیث میں بھی ہے, آیات دلائل براہین قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. کتاب یعنی احکام, جہاں بھی قرآن مجید میں شرعی احکام آتے ہیں, قانونی احکام آتے ہیں, وہاں لفظ کتاب آتا ہے. کتب علیکم, فرض کیا گیا تم پر, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, نماز ہے کتاب موقوتا, فرض ہے اور وقت کے ساتھ, وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے. کتب علیکم القتال, تم پر جنگ فرض کر دی گئی, لازم کر دی گئی. تو جو چیزیں شرعاً لازم اور واجب ہیں ان کے لیے لفظ کتاب آتا ہے. تو گویا کہ ایک رائے, اور یہ رائے وہ ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے بڑے ابتدائی زمانے میں اپنی اس کتاب میں ظاہر کی تھی جو اب چھپتی ہے مبادی تدبر قرآن کے نام سے, اور میں نے اس کتاب سے اپنے ابتدائی زندگی کے دور میں بہت استفادہ کیا ہے. طالب علمی کے دور میں مولانا اصلاحی صاحب کی دو کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا اس پر بڑا احسان ہے. ایک یہی, اس وقت اس کا نام تدبر قرآن تھا, یہ نام میں نے بدلا اس کتاب کا جب مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر جب تدبر قرآن کے نام سے جلد اول میں نے شائع کی ہے دارالشاعت الاسلامیہ کے تحت, تو پھر اس کتاب کو جب شائع کیا تو اس کا نام مبادی تدبر قرآن رکھ دیا, ورنہ اسی کا نام اصل میں تدبر قرآن تھا. اس میں بڑے زوردار انداز میں مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی, اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں, سچی ہے کہ ان کچھ آیات یا چار آیات میں چار مقامات پر جو لفظ آیا ہے, تلاوت آیات, تزکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, ان چاروں کی بنیاد قرآن ہی ہے. قرآن کا ایک حصہ ہے جو دلائل پر مشتمل ہے, توحید کے دلائل, آخرت کے دلائل, معاد کے دلائل, یہ ہے در حقیقت آیات. قرآن مجید ہی میں تزکیہ نفس کے اصول بھی ہیں. قرآن مجید خود جو ہے شفا ہے, شفا لما فی الصدور, یہ حصہ قرآن کا دوسرا ہے جس کا تعلق تزکیہ سے. تیسرا حصہ قرآن کے اندر احکام ہے, حلال اور حرام کے احکام, فرائض اور واجبات, یہ ہے کتاب. کتاب مراد ہے قانون، اور چوتھا حصہ حکمت، دانائی، بلند ترین منزل ہے، وہ اصول کہ جن پر شریعت مبنی ہے، وہ بنیادی اصول کے جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، یا احکام کی حکمت، یا حکمت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس نقشے میں رکھا تھا، حکمت تفصیلی اور حکمت اصولی. یہ تو گویا کہ تربیت نبوی اور تعلیم نبوی کا بلند ترین مقام ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم جو ہے یہ گویا کہ درجہ تخصص ہے. حضور کے تعلیم اور تدریس میں درجہ تخصص جو ہے، اسپیشلائزیشن کی اسٹیج جو ہے وہ ہے تعلیم حکمت. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. بہرحال میں حوالے کے طور پر کر رہا ہوں، جب مولانا اسلائی صاحب نے جب تفسیر لکھی ہے تو تفسیر تدبر قرآن کے جلد اول میں انہوں نے امام شافعی کی رائے کو زیادہ وزنی قرار دیا ہے کہ حکمت سے مراد تو سنت ہے، لیکن میں اب بھی مولانا کی اس ابتدائی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، اور میرا موقف اسی پر قائم ہے. اور غالباً ایسا ہوا ہے کہ تفسیر لکھتے ہوئے وہ پھر ان کے ذہن سے اپنی وہ ثابت بات اور وہ بحث پوری کی پوری جو ہے اس وقت کہیں اوجھل رہ گئی ہے. عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. یہ قرآن مجید ہی کے چار مضامین ہیں، چار اجزاء ہیں، چار حصے ہیں، اور سارا جو تعلیم اور تربیت نبوی کا عمل ہے، تزکیہ سمیت، وہ سب کا سب قرآن مجید ہی کے محور کے گرد گھومتا ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہاں خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ جو عوامل و نواہی آئے ہیں ان دو رکوعوں میں، بظاہر دو دو جملوں میں، ایک ایک جملے میں بات کہی گئی ہے، اور عام آدمی سوچے تو بڑی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، کوئی بہت اہم نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ اصول ہے تمدن کے. ان میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی ہو جائے گی، کہیں عدم توازن ہو جائے گا، تمدن جو ہے بگڑ کر رہ جائے گا، اس میں فساد پیدا ہو جائے گا. چھوٹا سا جملہ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ادب کے ساتھ پیش آؤ، بڑی معمولی سی بات ہے. حقیقت میں خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بڑی بنیادی ہدایت. اگر کسی معاشرے میں بوڑھے والدین کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک باقی نہ رہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر وہ والدین بھی یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی جو پرائم آف یوتھ ہے، اس میں اپنی انرجیز کو سب کا پوری کی پوری اولاد پر انویسٹ نہ کر دیں، اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی بچا کر رکھیں، بس ایک خاص عمر تک یہ اولاد جو ہے ہم نے پال دیے، جائیں اب دفاع ہوں، باہر نکلے گھر سے، چاہے لڑکیاں ہوں، جائیں کمائیں کھائیں. اس لیے کہ اب ہمیں جو ہے اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے. جس معاشرے میں صورت یہ ہو کہ والدین کو یقین ہو کہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا آقا بنے گی، وہ اپنے آپ کو ہم اصل انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد میں، وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہماری یہ اولاد، یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ آقا بنے گی ہمارے لیے ضعیفی کے دور میں. تو نینو آسمان کا فرق واقع ہو جائے. خاندان کے ادارے کا استحکام جو ہے اس کا بڑا دار و مدار ہے اس ایک اصول پر. اسی طرح زنا کا معاملہ، جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا، اب اس میں گھر کے اندر جو سکون اور راحت، جس کو قرآن کہتا ہے تسکنوا الیہا، یہ تمہیں ہم نے جوڑے بنایا ہے، مرد اور عورت بنایا ہے، یہ رشتہ ازدواج ہے، اس سے سکون حاصل کر سکو، وہ سکون ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے ابھی ایک صاحب آئے تھے اسٹاک ہوم سے، وہ وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، کہیں ہی لاہور کے بغل کے رہنے والے، لیکن 18-20 سال سے وہی ہے. انہوں نے میرا کچھ طویل انٹرویو لیا 2 گھنٹے کا، اس میں ان ایشوز پر انہوں نے مانا کہ واقعی دونوں باتیں انہوں نے مانی میری. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ لیول آف ویلفیئر جتنا اونچا لے گئے ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز، یہ چلنے والی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اتنا اونچا ویلفیئر کا لیول ہوگا تو یہ کہ ریسورسز جو ہیں اس کے لیے جنریٹ کرنا، دوسرے یہ کہ پھر دی ارتھ ٹو ورک مور ورک ہارڈ ختم ہو جائے گی. آدمی کو معلوم ہو کہ میرے لیے بھی علاج وہی ہوگا جہاں ملکہ کا یا جو بلینئر ہے، ٹیکس پیئر ہے، جو علاج اس کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا، اور جہاں ان کے بچے پڑھتے میرے بچے بھی پڑھیں گے. اب وہ کام خاص کر کائے کو زیادہ محنت کرے، دو وقت کی روٹی کے لیے اور دو کپڑے دھونے کے لیے آدمی محنت زیادہ نہیں کرتا. لہٰذا جو کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہوا ہے کہ محنت کا مادہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے وہ جو ایک سینس آف اونرشپ ہے اس کو مجبور کر دیا، تو اب آدمی محنت زیادہ کیوں کرے؟ ویج تو مقرر نہیں ہے، زیادہ محنت کرو تب بھی، کم محنت کرو تب بھی، وقت گزاری کرو تب بھی، لہذا وہ فیل ہو گئی, اکانومی جو ہے بیٹھ گئی. انہوں نے مانا کہ ہاں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور اب اپنا وہ ویلفیئر کا لیول کم کر رہے ہیں, مراعات کم کرتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ بات چلنے والی نہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اس اعتبار سے ویلفیئر کا جہاں تک تعلق ہے, ویلفیئر سیٹ ہونے کے اعتبار سے اسکینڈینیوین کنٹریز جو اس پر ٹاپ پر ہیں دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں. انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس سے آگے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ٹاپ پر ہے اس وقت دنیا میں جاپان اور نمبر دو پر سویڈن. حالانکہ جاپان کی خوشحالی, جاپان کے اندر وہ تو پورے امریکنز لوگ جا کر ان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بزنس ایڈمنسٹریشن کے کیا اصول تم نے ایسے ایجاد کر لیے ہیں کہ تمہارے یہاں سٹرائک نہیں ہوتی, بہت ثبوت جو ہے تمہاری اقتصادی زندگی چلتی ہے, وہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. اور دنیا کے اندر اقتصادی اعتبار سے کس لیول پر پہنچ چکا ہے ملک, لیکن ٹاپ پر ہے سوسائڈ لیول, سوسائڈ کا ریٹ, اور نمبر دو پر سوجن. وجہ یہی ہے کہ وہ گھر کا سکون میسر نہیں, خاندان کے ادارے کو شٹل کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فساد ہے, بے اطمینانی ہے, بے چین. کھانے کو سب کچھ ہے, ساری ضروریات فراہم ہے, کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کا فیوچر انشورڈ ہے, ہر طرح کے ایشورنس اور انشورنس موجود ہے, لیکن چین نہیں. کس درجے بے چینی آدمی جان آسانی سے نہیں دیتا. کتنی انسان کے محبوب شے ہے جان. پریزرویشن آف دی سیلف کو مانا گیا ہے کہ اینیملس کے اندر سب سے زیادہ پورٹنٹ جو ہے یہی موٹیو ہے, حیوانات کے اندر, تمام حیوانات میں. نمبر دو پر آتا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز, جس کے لیے کہ سیکس کا معاملہ بنایا گیا ہے. نمبر ایک پر تو پریزرویشن آف دی سیلف. لیکن انسان اپنی جان کے در پہ ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ چین نہیں, سکون نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے انسانی تمدن کے, چاہے ایک ایک جملے میں چند چند الفاظ میں بات آ گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان غور کرے تو یہی وہ فنڈامینٹل ہیں, یہی وہ محکم اور مستحکم بنیادیں ہیں جن پر کہ ایک صالح معاشرہ جس میں امن ہو, سکون ہو, اطمینان ہو, باہمی اعتماد ہو, یہ فضا جو ہے گھریلو زندگی کے اندر اس طرح کی کیفیت ہو, باہمی مبدت ہو, رحمت ہو, ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس ہو, یہ جو کیفیتیں ہیں یہ پیدا ہوتی ہے اگر ان فنڈامینٹلس کو آبزرو کیا جائے اور پرزرو کیا جائے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ہے وہ چیزیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے. اب اس میں حکمت, یہ ہے دانائی, یہ ہے وزڈم, یہ ہے محکم اصول تمدن کے اور انسانی معاشرتی زندگی کے. اور آخری بات وہی میں یہ کر چکا ہوں پہلے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ معارج کی آیات, سورہ مومنون کی آیات, انفرادی سیرت و کردار کے لیے جو اصول معین کیے گئے ہیں تعمیر شخصیت کے لیے, تعمیر سیرت کے, اول بھی نماز, آخر میں بھی نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور پھر سارے اوقات بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اول نماز, آخر نماز. گویا کہ یہ فصیل ہے, باقی چیزیں اس کے اندر ہیں. اسی طرح ان دو رکوعوں میں شروع میں توحید, اجتناب عن الشرک, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, یہ تو ڈیسائڈڈ ہے, سیٹل, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. جیسے کہ سورہ نساء میں بعد میں آیا, بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مصحف میں تو کہلے ہیں لیکن نزول میں سورہ نساء جو ہے وہ تو سن 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے, اور یہ کوئی سن 11-12 جو ہے نبوی ہے, ہجرت سے بھی پہلے. اس لیے بات کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, دو مرتبہ آئے گا. اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا, ہرگز نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں, اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ دو رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں, ان میں شروع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور پھر اختتام پر ولا تجعل مع الله الها اخر, اور مت بنا دینا, ٹھہرا دینا, ٹھہرا لینا اللہ کے سوا کسی اور کو الہ. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, تو جھونک لیے جاؤ گے جہنم میں. حلقہ یلقی القال, تلقہ, جھونک لیے جاؤ گے, گرا دیے جاؤ گے جہنم کے اندر. مَلُومًا مَدْحُورًا, ملوم, ملامت زدہ, ملامت کیا ہوا, ملوم, مدہورا دہور کہتے ہیں دھکے دینا، دھکے دے کر ملامت زدہ ہو کر اور تم گرا دیے جاؤ گے جہنم میں اگر تم نے یہ حرکت کی. ایک تو ان دو رکوعوں کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی کہ ابتدا پر بھی وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اور اختتام پر بھی ولا تجعل مع الله الها اخر. لیکن ایک اور بات نوٹ کیجیے، اس سورہ مبارکہ کے پہلے دو رکوع جو ہیں ان کے اختتام پر بھی آیت آئی تھی پہلے ہی یہ الفاظ، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. گویا کہ پہلے دو رکوع ایک گروپ بنتے ہیں، دوسرے دو رکوع ایک گروپ بنتے ہیں مضمون کے اعتبار سے. پہلے دو رکوع تو بھی اختتام ہوا، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا تاکہ کہیں تمہیں بیٹھ رہنا پڑے مذمت زدہ مذموم ہو کر اور مخذولا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توفیق بھی خلق کر لے. خذلان کہتے ہیں کسی سے تعلق منقطع کر لینا، رب توڑ لینا، اپنی توفیق بھی خلق کر لے گا، اپنا تعلق بھی توڑ لے گا. دوسرا رکوع بھی ختم ہوا اس پر، اور یہ چوتھا بھی ختم ہو رہا ہے. ایک نقطہ اور نوٹ کیجیے، اور یہ جو ہمارا تیسرا درس تھا اس کے حوالے سے اور اس کے زمینے کے طور پر اقسام شرک پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. اقسام شرک میں سب سے گھناؤنا، سب سے ہوریاں، سب سے نمایاں، سب سے ننگا شرک ہے شرک ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کا بیٹا بیٹی بنا دینا، یا حلول کا عقیدہ کسی انسان کی شکل میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں جو شرک ذات کی ہیں، جو عام طور پر جو نبیوں کے ساتھ طرف منسوب ہے قومیں ان میں تو شرک ذات پیدا ہوا. بیٹا بیٹی، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہود کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے. حضرت عیسیٰ کو تو سارے عیسائی خدا کا بیٹا سمجھتے ہی ہیں، یہ تو عقیدہ جو ہے بدترین صورت میں جو ہے عیسائیوں کے ہاں آیا. اور یہ جو تھے حضرت ابراہیم کے ماننے والے مکے کے لوگ قریش، یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو بدترین شرک، اریا ترین شرک جو ہے وہ تو یہ ہے جس کی نفی جو ہے سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور ایک پھر شرک ہے جو تیسری شکل ہے، دوسری شکل ہے شرک صفات، اور تیسری شکل ہے شرک عبادت، شرک حقوق. در حقیقت یہاں جو شروع کیا گیا اس دو رکوعوں میں وہ ہے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یہ ہے شرک عبادت، کہ رب نے طے کر دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. یہ بندگی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، یہ بندگی سجدہ بھی ہے، سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ بندگی اطاعت ہے، اللہ کو حاکم مانو، اس کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کیا تو شرک ہو جائے گا. اللہ ہی مطاع مطلق ہے، اللہ ہی محبوب حقیقی ہے، اگر کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک ہو جائے گا، اور کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ گئی تو اب شرک سے بھی اونچا کوئی لفظ لائیے، وہ ہماری لغت میں تو ہے نہیں، اسلام کی لغت میں شرک سے اونچی کوئی شے نہیں. لیکن یہ کہ محبت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مطابق کسی اور کی محبت ہو جائے، وہ وطن کی ہو، وہ قوم کی ہو، وہ باپ کی ہو، بیٹے کی ہو، بیوی کی ہو، دولت کی ہو، شہرت کی ہو، اقتدار کی ہو، جس سے کی بھی محبت ہے اللہ کی محبت کے برابر بھی ہو گئی. اگر یہ دل کے سنگھاسن پر کوئی اور آ کر اللہ کی محبت کے برابر براجمان ہو گیا، کٹے باشن کوئی ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی فرد ہو، یہ شرک ہے. اطاعت اللہ کی، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی اطاعت کے برابر یا اللہ کی اطاعت سے بالا نہیں ہو سکتی. محبت اللہ کی، اللہ کی محبت کے تابع محبت ہو سکتی ہے، جس سے چاہو کرو، وطن سے کرو، بیوی سے کرو، بیوی شوہر سے کرے، اولاد سے کرو، جس سے چاہو کرو. اللہ کی محبت کے تابع برابر ہو گئی، بالا تر ہو گئی، شرک. تو یہ ہے عبادت. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، یہ تو سیٹلڈ ہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، عبادت میں شریک نہیں کرو گے. وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. اور یہ ہے شرک فی الذات. اب دیکھیے جس پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، افا اشفاکم ربکم بالبنین، یہ شرک کی وہ شکل تھی کہ جو مشرکین عرب میں تھی، انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ مکے والوں کی جتنی دیویاں تھیں سب یہ نام جو ہے سوائے خبر کے وہ تو مذکر تھا، جو ان کا بت یا معبود تھا, باقی سب مؤنث. لات, لات الہ کا مؤنث ہے. عزا العزیز کا مؤنث ہے. العزا, عزا در حقیقت مؤنث ہے العزیز کا. یہ تمام جو ہیں یہ دیویاں, دیویاں کون ہیں؟ فرشتے ہیں ان کے خیال میں جو خدا کی بیٹیاں ہیں. اور جیسے بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, بیٹی کی کوئی فرمائش ہو کوئی باپ بس پڑھتے تو بہرحال وہ اس کو رد نہیں کرتا. اسی اعتبار سے جس کی سفارش یہ کر دیں گے کر دیں گی, جس سے یہ راضی ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, اس سے کوئی پھر محاسبہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. یہ تھا ان کا شرک. یہاں پر اس شرک پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہاں تنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ تمہاری ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو بے انصافی یہ ہے, گمراہی ہے, شرک ہے, خدا کے لیے بیٹا بیٹی قرار دے دینا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر تم نے جو ستم کیا وہ یہ کہ تمہیں خود تو بیٹے پسند ہیں اور خدا کے لیے تجویز بھی کیے تو بیٹیاں کیے جو تمہیں خود نہ پسند ہیں. عرب میں آپ کو معلوم ہے خاص طور پر بیٹی کا پیدا ہو جانا تو ان کے لیے گویا کہ بڑی ایک رسوائی کی بات اور بڑی ان کے لیے شرم کی ایک بات ہو جاتی تھی. اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو غیرت کا ہی غلط تصور جو ان کے ہاں تھا, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ ادھر موجود ہے تو سوئے رکھ دیا, یہ زمبی خود ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہوتا تھا. تو تم نے اللہ کے لیے تجویز کی تو بیٹی, وہ انداز ہے. افاسفاکم ربکم بالبنین, سوچو تو صحیح, کیا تمہیں تو ترجیح دیے, افاسفی سے بنا ہے باب خان, ترجیح دینا کسی کو بہتر بنا دینا. اور افاسفاکم ربکم بالبنین, تم کو تو چن لیا اور پسند کر لیا, ترجیح دے دی اللہ نے بیٹوں سے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور خود جو ہے فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی. اتخذ, پکڑنا, اختیار کرنا, قبول کر لینا. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور خود اپنے لیے وہ فرشتوں کی صورت میں اس نے بیٹیاں قبول کر لی. انکم لتقولون قولا عظیما, حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی بہت بڑی بات کہہ رہے ہو, بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں. کبرت کلمتا تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, یہ وہ احکام شرک کی اپنی گفتگو میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کا غضب جو بھڑکتا ہے کس پر بھڑکتا ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد شئتم شيئا شدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بیٹی بنایا. تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو, اتنی گستاخی کی بات کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شک ہونے کو ہے, پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گرنے کو ہے تمہاری اس گستاخی پر کہ تم نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا بیٹی نہیں کر لی. حالانکہ رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. تو یہ جو ہے بدترین شرک ہے. لیکن یہاں جو ہے اس میں ٹنج ہے ایک طرح کا طنز کا انداز. یہ میں نے چند آیتیں نوٹ کی ہے قرآن مجید میں. سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں تو ہے وہ خرقوا له بنین و بناتن بغیر علم, انہوں نے بنا دیے ہیں اس کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر دیے ہیں, حالانکہ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. گویا کہ یہ وہی بات ہو گئی ولا تک کو مان صلاح بھی علم, یا تو کسی ریویل بک میں ہوتا, اللہ کی کسی کتاب میں ہوتا, لاؤ تورات کھول کے دکھا دو, کوئی اور کتاب دکھاؤ, کوئی صحیفہ دکھاؤ جس میں کہیں یہ بات کہی گئی ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی, وہ بات ہے, اور ان کے لیے وہ ہے جو انہیں پسند ہے, انہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں. سورۃ صافات میں فرمایا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ, اے نبی ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح, کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہی بات سورہ صافات کی آیت نمبر 53 میں بھی آئی ہے. سفر بنا کے علل بنین, اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے قول کے مطابق بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے. سورہ زخرف میں فرمایا اتخذ مما یخلق بناتن واصفاکم بالبنین, کیا اس نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی اور تمہیں ترجیح دی ہے بیٹوں کے ذریعے سے؟ سورۃ الطور میں فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی یہ انداز ہے وہ طنز اور تعریف کا کہ یہ گویا کہ ستم بالائے ستم, ظلم بالائے ظلم. ایک تو شرک, چاہے بیٹا اس کے لیے قرار دو چاہے بیٹی, برابر کا شرک ہے. لیکن یہ کہ تمہاری زیادتی مزید بڑھ کر یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے الاٹ بھی کی ہے, اسے تو بیٹیاں کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عملی اور عقیدے کے شرک سے، علمی اور عملی اور نظری ہر نوع کے شرک سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔